طرح کے اس حوالے سے ہمیں اپنی تصاحب سے مستفید فرمائیں. حضرت مولانا شاہ حبیب اللہ صاحب خلیفہ مجاد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر رحمہ اللہ.
قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللهم لا تخزني فإنك بي عالم ولا تعذبني فإنك علي قادر أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. نبی صلى الله تعالى عليه وسلم کا ارشاد ہے کہ افشوا السلام, سلام کو پھیلاؤ. سلام کرنا یہ سنت ہے, سنت مؤکدہ, اور اس کا جواب دینا یہ واجب ہے. اور اس کے اندر تین وجوب ہیں. نمبر ایک تو یہ کہ جب کسی نے کہا السلام علیکم تو پہلا واجب اس کے اندر یہ ہے کہ جب جواب دے تو جواب مثل ہونا چاہیے. یعنی اگر کسی نے کہا السلام علیکم تو اس کا جواب جو واجب بنے گا وہ وعلیکم السلام ہے, اور اگر کسی نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اس کا جواب جو مثل بنے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, اور اگر کسی نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اس کا مثل بنے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لہذا جواب مثل بھی واجب ہے. البتہ اگر کسی نے سلام کیا السلام علیکم تو اس کا جواب اگر کوئی وعلیکم السلام, یہ تو واجب ہو گیا, پھر مزید اضافہ کرتا ہے یعنی نیکی بڑھانے کے لیے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھا ہے, یعنی گویا کہ اور نیکی کما رہا ہے, اس چیز کا اہتمام ہو. تو جب سلام کا جواب دینا ایک واجب یہ ہے, نمبر دو مثل جواب دینا, اور نمبر تین یہ کہ زور سے جواب دینا. کیونکہ بعض لوگ جواب دیتے تو ہیں لیکن اتنی آہستہ, جیسے ایک آدمی نے اگر سلام کیا اور ہم نے سلام نہیں آواز نہیں سنی تو ہمارے ذمہ واجب بھی نہیں, لیکن زور سے جواب دے. بعض لوگ بہت آہستہ جواب دیتے ہیں, اس لیے اس کا بھی اہتمام کرے کہ جواب زور سے ہو کہ اگلا سن لے اس کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو اگلا بھی کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اہتمام سے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اس فقیر کا معمول ہے کہ اگر میں کسی کو سلام کرتا ہوں جیسے رخصت کے وقت میں فون پر بات ہو رہی ہے تو جب تک اس کا جواب سن نہیں لیتا فون بند نہیں کرتا, کیونکہ جواب سننا وہ دعا دے رہا ہے. ایک صاحب نے مجھے میسج بھیجا, میسج میں انہوں نے کوئی بات کہی, سلام نہیں لکھا, اور انہوں نے یہ بات لکھی کہ دعا کے لیے فرمائش کی, تو میں نے ان کو جواب میں سلام لکھا اور سلام کر کے کہا اگر آپ صرف اتنا کرتے کہتے السلام علیکم اور میں اس کے جواب میں وعلیکم السلام لکھ دیتا تو یہ بھی دعا ہو جاتی, دعا ہوتی. کیونکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلامتی کی دعا دے رہا ہے, اور گویا اس کے اندر ایک سلامتی یہ بھی ہے, ایک سلامتی یہ بھی ہے کہ تم مجھ سے سلامت ہو, میرے شر سے تم محفوظ. اس نے کہا السلام علیکم میرے شر سے تم محفوظ, اس نے کہا وعلیکم السلام میرے شر سے تم محفوظ. اور یہ اللہ کا نام بھی ہے, سلام یہ اللہ تعالی کا نام بھی ہے, تو اس نام سے مسلمان اس کی برکت سے کتنی ساری بیماریوں سے محفوظ رہتے تھے. اس لیے اس کا اہتمام ہو کہ داخل ہو اور جب ٹیلی فون پر بھی بات کرے تو سلام کرے, اور جب ختم کرے تو پھر سلام کرے, اور اگلا اہتمام سے اس کا جواب دے. جواب دینا بھی یہ بھی یہ واجب ہے. اور اسی طریقے سے بعض مرتبہ ہوتا ہے, ماشاءاللہ دینداروں کا ایک ذوق ہے اور ہونا بھی چاہیے, کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ البادیو بالسلام بری من الکبر، سلام سے ابتدا کرنے والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبر سے، تکبر سے این او سی عطا فرما رہے، برات عطا فرما رہے کہ سلام میں ابتدا کرنا ہے، یہ اپنے کو مٹانا ہے. تو اب دونوں مسلمان جو ملاقات کر رہے ہیں تو دونوں اس سلام میں ابتدا کر رہے ہیں. تو فتاوی عالمگیری میں یہ مسئلہ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ ہمیں سمجھاتے تھے کہ فرمایا اب دونوں نے السلام علیکم کہا تو اب دونوں کو وعلیکم السلام کہنا واجب ہوگا، دونوں وعلیکم السلام کہیں گے. اس نے بھی کہا السلام علیکم، دوسرے نے بھی کہا السلام علیکم، اب دونوں وعلیکم السلام بھی کہیں. اس لیے سنت کا کو پھیلانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشو السلام، افشا، جیسے شین کی صفت ہے نا کہ شین کو آواز پھیلے، اسی طرح افشا یعنی سلام کو خوب پھیلاؤ اہتمام سے. جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کرو. چھوٹا بڑے کو کرے، بڑے چھوٹے کو کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی چھوٹوں کو سلام فرماتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم رسول تھے فرماتے ہیں میں نے کوشش کی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام میں پہل کر لوں، فرمایا ایسا ہو نہیں سکا. اور ہمارے بڑوں کا بھی یہ صفات تھی، ہمارے اکابرین اہتمام سے سلام کرتے تھے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ آخری زمانے میں بیمار تھے تو کبھی کبھی سلام کرنے میں ہم دیکھتے تھے کہ حضرت کو کوئی بیماری کی وجہ سے، ذوق کی وجہ سے تکلیف نہ ہو اس لیے سلام نہیں کرتا. ایک دفعہ میں حاضر ہوا تو حضرت والا چونکہ بیماری تھی، فالج تھا، تو حضرت تشریف فرما تھے تو میں آرام سے اس لیے جا کر کھڑا ہو گیا کہ حضرت کو جواب دینے کی تکلیف نہ ہو. تو حضرت والا نے خود سلام فرمایا السلام علیکم، سبحان اللہ، یعنی اتنی فکر ہے. تو اس کا جو ہے اہتمام، سلام کرنا ایک طرف اتنی فضیلت کے سنت بھی ہے، اور دوسری طرف ایک موقع ایسا ہے کہ سلام کرنا یہ درست بھی نہیں ہے. مثلا اپنے مسلمان بھائی کو ہے، اپنے گھر میں داخل ہو سلام کریں، لیکن نا محرم کو سلام کرنا تو پھر اس کا سلام بھی، اس کا سلام کا بھی خاص انداز ہوتا ہے کہ مسکراتے ہوئے، اور اگر کوئی انگریزی داں ہے تو اس کا اسٹائل بھی ہوتا ہے السلام علیکم. تو اسٹائل ہی الگ ہوتا ہے، تو وہاں پر سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور اگر کسی نے سلام بھی کیا تو اس کے جواب میں یہ نہیں کہ وعلیکم السلام لیٹی گئے، اگر جواب دینے کی ضرورت ہے تو سنجیدگی اور متانت کے ساتھ وعلیکم السلام، آواز بھاری کر کے، اس کا اہتمام. اور گھر میں بھی داخل ہو، ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، میرے شیخ یہ حدیث شریف سناتے تھے، جنہوں نے اپنے فقر و فاقے کی شکایت کی. تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے سورہ قل هو اللہ کے تحت اس کو لکھا کہ فقر و فاقے کی شکایت کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، اگرچہ گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو سلام کرو. اور وقرا قل هو اللہ احد مرتن واحدہ، اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد ایک مرتبہ پڑھ لو. یہ آپ نے ایک وظیفہ عطا فرمایا. کچھ عرصے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی طرف سے گزر ہوا تو فرمایا کیا حال ہے، فرمایا تو عرض کیا، صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ آپ کے اس عمل کی برکت سے، عمل شروع کیا اللہ تعالیٰ اتنی وسعت دی کہ اپنے اوپر، اپنے گھر والوں پر، یہاں تک کہ پڑوسی اور غربا پر بھی میں تقسیم کر رہا ہوں. سبحان اللہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا فرمودہ یہ وظیفہ ہے، اس لیے اس کا بھی اہتمام ہو. سلام کی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے. تو میں نے حدیث شریف پڑھی، قرآن پاک کی جو دعائیں اکثر ربنا سے شروع ہوتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ کی جو دعائیں ہیں وہ اکثر اللہم سے شروع ہوتی ہیں، اللہ کے نام سے. رب یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, اور رب کے معنی تربیت فرمانے والا. اور تربیت کس چیز کا نام ہے؟ کہ جو ناقص کو آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ اسٹیج بائی اسٹیج درجہ کمال تک پہنچا دے. تربیت کس کا نام ہے؟ جو ناقص کو درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ درجہ کمال تک پہنچا دے, اس کا نام ہے تربیت. لہذا تربیت کا یہی چیز ہے. اگر ایک طالب علم آئے کہے مجھے دورہ پڑھنا ہے, تو کیا بات ہے, وہ نہیں پڑھ سکتا؟ بے شک پڑھ سکتا ہے, لیکن اس کو درجہ کمال نہیں ملے گا. جیسے آج کل مولویوں کے شارٹ کورسز ہوتے ہیں نا, تو ایک مولوی صاحب کرنے لگے کہ یہ مولوی صاحب ہیں بتائے کسی کے تعارف, لیکن میڈ ان چائنا مولوی صاحب ہیں. ہر چیز میں چائنا میڈ آ گئی نا, تو کہتے ہیں یہ مولوی بھی چائنا میڈ ہے, اس کا نام ہے میڈ ان چائنا شارٹ کورس. اس سے بھی مولوی بن سکتا ہے, یعنی علم مل جائے گا اس کو. لیکن ایک طالب علم جو اعدادیہ یا میٹرک, اس کے بعد اولا ثانیہ سے لے کر پھر دورے تک پہنچتا ہے, تو میرے پیارے دوستو, حالانکہ کتنی کتابیں, کتنے مسائل ہیں جو بحثی غور سے لے کر اور احادیث مبارکہ تک تکرار علم ہوتا ہے, تکرار مسائل ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اذا تکرر تقرر, یعنی تکرار سے قرار پا جائے. اور ایک بات میرے شیخ, میرے مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ, جو میرے شیخ ثانی ہیں, حضرت ایک نے عجیب بات فرمائی, طلباء کے لیے بڑی پیاری چیز ہے. حضرت نے فرمایا کہ جب طالب علم ہوتا ہے نا, کہتا ہے کہ چلو ابھی میں سیکھ لوں, پڑھ لوں, عمل بعد میں کروں گا, ابھی تو میں پڑھ لوں, ذرا وقت لگا لوں. فرماتے تھے یہ کمی ہے, جس وقت پڑھے سیکھ لے, عمل بھی شروع کر دے ساتھ میں. کیونکہ اگر وہ یہ کہے کہ میں بعد میں عمل کروں گا, تو فرمایا یہ ہو نہیں سکتا. پھر حضرت نے اس کی بڑی پیاری مثال دی, فرمایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, تو ماں کے پیٹ میں اس کے جو اعضا بن جاتے ہیں اور جو بچوں کی نشو و نما ہو جاتی ہے, اور جو اعضا ماں کے پیٹ میں بن جاتے ہیں, اور اگر اس میں کوئی کمی ہے, باہر آنے کے بعد ڈاکٹر کتنی محنت اور کوشش کر لیں, لیکن وہ عضو نہیں بنا سکتے. اس نے فرمایا جب تک بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ جو عضو بنا دیتے ہیں اپنی رحمت سے, اپنی قدرت سے, تو آنے کے بعد وہ کامل انسان جب باہر آتا ہے, سبحان اللہ. اسی طرح یاد رکھے, مدارس کو کیا کہتا ہے, کہا جاتا ہے مادر علمی. اپنے بڑوں سے یہ لفظ سنا ہے نا, مادر علمی, کہ یہ علمی ماں ہے یہ مدرسہ. لہذا جو ہماری اندر اخلاقیات, معاملات, عبادات, معمولات, جو ہم اس مدرسے میں رہ کر, اس زمانے میں رہ کر جو چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی, اور جو اعمال ہم شروع کر دیں گے, اور جو عادات ہماری رسوخ پکڑ جائیں گی, کامل ہو جائیں گی, پکی ہو جائیں گی, میرے پیارے دوستو, پھر وہ ساری زندگی چلے گی. اور اگر یاد رکھیے, علم کے ساتھ عمل میں کوئی کمی ہوئی یا کسی گناہ کی عادت رکھی, علم کے ساتھ اگر کسی گناہ کی عادت رکھی, چاہے وہ ٹخنے شلوار سے نیچے کرنا ہو, چاہے وہ بدنظری ہو, چاہے موبائل پر ایس ایم ایس کرنے کا ذوق ہو, یا تصویریں کھینچنے کھچوانے کا ذوق ہو, کہ ساری دنیا کو دیکھتا ہے کہ صاحب اب تو اچھے بھلے داڑھی والے صاحب بھی تصویریں کھچواتے ہیں. یاد رکھیے گا, یہ تصویر کا مسئلہ اختلافی نہیں ہے, یاد رکھیے گا اس بات کو, تصویر کا مسئلہ اختلافی نہیں ہے, تصویر کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے, تصویر کا کھینچنا کھچوانا آج بھی حرام ہے, یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے. لہذا جو اس کے خلاف کرتا ہے وہ خلافی ہے, اختلافی نہیں ہے. ایک ہے اختلاف, ایک ہے خلاف. لہذا یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے, خلافی مسئلہ ہے. اگر یہ تصویروں کی عادت, اس زمانے میں رہی ساری زندگی پڑے گی. جس گناہ کی عادت, جیسے شلوار ٹخنے سے نیچے لٹکانا, جماعت کی نماز چھوڑنا, تکبیر اولا کا فوت کرنا, سنتوں کو چھوڑ دینا, تو میرے پیارے دوستوں اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بعد میں بھی یہ عادت اس کے اندر موجود رہے گی. اور میرے مرشد رحمت اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے, بڑے درد سے فرماتے تھے, فرماتے تھے اس بات کو یاد رکھنا, جب آپ کسی جگہ جائیں گے, امامت مسجد کی کریں گے, کہیں محتمم بنیں گے یا کوئی دینی کام کریں گے, فرمایا لوگ آپ کی ڈگری نہیں دیکھیں گے, آپ کی سند نہیں دیکھیں گے کہ آپ نے اولا میں کتنے نمبر لیے, آپ نے ثانیہ میں کتنے نمبر لیے, آپ نے مشکاۃ شریف میں کتنے نمبر لیے, آپ نے دورہ حدیث میں کتنے نمبر لیے, پورے پاکستان میں ٹاپ کیا. فرمایا وہ یہ نہیں دیکھیں گے, وہ مولوی صاحب کی شلوار کو دیکھیں گے کہ ٹخنے سے اوپر ہے کہ نہیں ہے, وہ مولوی صاحب کو دیکھیں گے یہ جماعت سے نماز پڑھتے ہی کہ نہیں پڑھتے, وہ ان کی داڑھی کو دیکھیں گے کہ یہ داڑھی کو چھوٹی تو نہیں کرتے, یہ مونچھیں بڑی بڑی دیکھیں گے, کہیں گے یار مولوی صاحب کو دیکھو یہ کیسا ہے, یہ اتنی بڑی بڑی مونچھیں رکھتا ہے, وہ یہ دیکھیں گے کہ یہ پردہ نہیں کرتے, وہ ہماری پگڑی نہیں دیکھیں گے, یاد رکھیے گا کہ بڑی وڈی پگڑی پہنی ہے جی, وہ اس کو نہیں دیکھیں گے, بلکہ دیکھیں گے کہ یہ محلے کی عورتوں کو کیسے کنکھیوں سے دیکھتے ہیں اور شادی بیاہ کے اندر خلاف سنت کام کرتے ہیں. وہ دیکھیں کہ مولوی صاحب بھی اب چمچے سے کھا رہے ہیں, کھڑے ہو کر کھا رہے ہیں. تو فروٹ ہے نا, پھل, یہ کھانے میں نہیں آتا, مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کھڑے ہو کر کھانا جائز ہے, اس لیے کہ کھانے میں نہیں ہے یہ. لیکن ایک مرتبہ میں سفر میں تھا تو میرے ساتھ کچھ آباب بھی تھے, اس میں علماء بھی تھے, بات چلی فروٹ پر, کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی نے اگر قسم کھائی کہ میں دن بھر کھاؤں گا پیوں گا نہیں لیکن فروٹ کھاتا ہے, پھل کھاتا ہے, تو یہ حانث نہیں ہے, ایسا ہی نا مسئلہ. تو اب وہ فروٹ کھانے لگے تو میں نے کہا یار بیٹھ جاؤ, تو مولوی صاحب کہنے لگے کہ بھائی یہ تو فروٹ ہے, کھڑے ہو کے کھا سکتے ہیں. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن ایک ہے مسئلہ اور ایک ہے عوام کی نظر, وہ کہیں گے دیکھو مولوی صاحب کھڑے ہو کے کھاتے, مولوی صاحب کھڑے ہو کے کھاتے. اب ان کو عوام کو تو نہیں پتا نا کہ یہ کھانے کی چیز ہے, یہ کھانا نہیں ہے, فروٹ کو کھانا نہیں کہا جاتا, پھل کو کھانا نہیں کہا جاتا, وہ یہ کہیں گے دیکھو مولوی صاحب کھڑے ہو کے کھاتے. پتا چلا دین کی خاطر سے کچھ چیزیں ہوتی ہے, اس لیے مسائل پر عمل کرنا یہ بھی سیکھنا پڑتا ہے کہ مسئلے پر عمل کیسے کریں, اب یہ سیکھنے کی چیز ہے, علمی مسئلہ اپنی جگہ ہے. لیکن آپ کس کو, ایک بات یاد آئی, ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں پاپ قطب الدین صاحب رحمت اللہ علیہ, مشکاۃ شریف کی جنہوں نے شرح لکھی ہے. ایک دفعہ ان کا کسی ہندو کے ساتھ معاملہ تھا لین دین کا, نواب قاضی صدر الدین صاحب جو ان کے ہم جماعت بھی تھے, ہم درس بھی تھے, یہ دونوں حضرات شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے, اور تیسرے شاگرد جو تھے تینوں ساتھ میں, اللہ اللہ چلو ابھی نام یاد نہیں آ رہا, بہرحال تو قاضی صدر الدین صاحب وہ قاضی تھے, ان کے پاس مقدمہ گیا تو انہوں نے لین دین سارے معاملات دیکھے, فرمایا حق میں فیصلہ کیا, چونکہ وہ حق پر تھے قاضی صدر الدین صاحب, ان کے حق میں فیصلہ کیا. اب انہوں نے کیا کیا کہ اس کے ساتھ ساتھ سود بھی تھا, وہ سود بھی ان کے کہ یہ بھی آپ کا بنتا ہے, تو انہوں نے اپنی اصل رقم تو لے لی, سود نہیں لی. تو قاضی صاحب نے فرمایا, قاضی صاحب کہنے لگے بھائی ہدایہ کا مسئلہ ہے کہ کافر اور مسلمان میں سود نہیں ہے لین دین میں, سمجھایا. فرمایا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن میں اپنی بغل میں ہدایہ لے کر لوگوں کو کہاں سمجھاتا پھروں گا, کس کس کو سمجھاؤں گا کہ یہ دیکھو ہدایہ میں یہ لکھا ہوا ہے, لوگ تو کہیں گے مولوی صاحب نے سود لیا ہے. اس لیے یہ ہے تقویٰ, اس کا کیا نام ہے, اس کا نام ہے میرے دوستو تقویٰ. اور یاد رکھنا علم کو کمال اس وقت ملتا ہے جب علم کے ساتھ ساتھ تقویٰ کی نعمت اور دولت ہو, اور ہمارے بزرگوں کو اللہ تعالی نے یہ جو علمی کمال, یہ جو عملی کمال, یہ عزت اور یہ شہرت اور یہ نعمتیں علمی اور باطنی, دینی اور دنیاوی جو نعمتیں عطا فرمائی, یہ علم کے ساتھ جو ان کی تقویٰ ہے اس چیز پر عطا فرمائی. تو میں عرض کر رہا تھا رب کے ماں کیا مانے؟ تربیت فرمانے والا. کہ وہ تربیت جو آہستہ آہستہ ناقص کو درجہ کمال تک پہنچا دے. تربیت کیا چیز ہے اس کو اس طرح سمجھے. شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ, شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے, تفسیر موذی القرآن کے مصنف, حضرت کی خدمت میں ایک شخص آیا, اس کی شلوار ٹخنے سے نیچے تھی. میں چونکہ مدرسے سے ابھی ابھی پڑھ کر آیا ہوں, امامت ممبر پہ چڑھ کر بیٹھ گیا, وہ حرام ہے کھول اس کو. تبلیغ سے ابھی ابھی تازہ تازہ چلا لگایا اور جوش ہے, چلو حرام ہے تو حرام, لیکن حرام بتانے کا بھی کوئی سلیقہ ہوتا ہے نا. ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں ایک ہوتا ہے دین سکھانا اور ایک ہوتا ہے دین مارنا. عجیب بات ہے, ایک ہوتا ہے دین سکھانا اور ایک ہوتا ہے دین مارنا. اٹھا کے مار دیا تو سیکھنے کی چیز ہے کہ دین سکھانا کیسے. تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے مجلس چھوڑی تھی, سب تشریف سب حضرات چلے گئے, حضرت نے اس کو روک لیا, فرمایا تم بیٹھو. جب سب چلے گئے, شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ میرے مرشد فرماتے ہیں, کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ بھائی میرے اندر ایک خامی اور کمی ہے. حضرت خیریت کا, میرے اندر کمی یہ ہے کہ میری شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو جاتی ہے اور بھائی ٹخنے کا چھپانا حرام ہے, کھڑے ہونے کی حالت میں ٹخنے سے نیچے لباس کا لٹکانا, یہاں تک کہ سردی میں چادر بھی ہو وہ نیچے لٹکے تو حرام اور گناہ ہے. تو میری عادت ہے, ذرا تم دیکھ لو کہ میرے شلوار ٹخنے سے نیچے تو نہیں لٹکی ہوئی. اب حضرت شاہ صاحب اتنے بڑے مصنف, اتنے بڑے عالم ربانی, اللہ والے محدث, آپ تصور کر سکتے کہ حضرت کی شلوار ٹخنے سے نیچے ہو؟ ایک عالم ربانی کی. وہ جو شخص تھا وہ رونے لگا, اس نے کہا حضرت آپ کے اندر یہ عیب نہیں, یہ عیب تو میرے اندر ہے, اللہ اکبر. اور اس نے کہا حضرت میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ کبھی یہ کام نہیں کروں گا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں تربیت, اس کو کہتے ہیں دین سکھانا, دین مارنا نہیں. اس لیے ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ دین سکھانا بھی سیکھنا ہے, دین مارنا نہیں ہے کہ پڑھ لیا اٹھا کے اس کو مار اس کو مار. جیسے مولانا فرمانے لگے کہ ہمارے کرکٹ کی اجازت نہیں ہے, فٹ بال کھیلو. میں نے کہا ہاں واقعی ہوا ہے, کرکٹ میں ہوتا ہے کبھی اس کو مار کبھی اس کو مار, یہ شیشے توڑ دیے فلاں چوس توڑ دی, اٹھا کے چھکا مارا اور وہ کسی کا شیشہ کسی کو لگی, کسی کا سر پاڑ دیا, کسی کا چشمہ توڑ دیا. اور فٹ بال ماشاءاللہ صحت مند کھیل بھی ہے. ایک سیاستدان الیکشن میں کھڑا تو ایک کسی علاقے میں گیا تو اس کو بلایا فٹ بال میچ کے لیے. جب فٹ بال کا میچ ختم ہوا تو اس نے تقریر تھی اس کی, اس نے تقریر کے بھائیوں کہ میں نے دیکھا کہ آپ حضرات جو ہے وہ 22 کھلاڑی ایک فٹ بال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, تو آپ میں وعدہ کرتا ہوں آپ حضرات مجھ کو ووٹ دیں, میں وعدہ کرتا ہوں اگر میں ممبر بن گیا تو سب کو ایک ایک الگ فٹ بال دلا دوں گا. آپ بیچارے ایک ہی فٹ بال کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے. تربیت اس کا نام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیسے کہا رب ربنا, اور یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ رب الابدان بھی ہے اور رب الارواح بھی ہے. ہمارے بدن کے لیے رزق بھی عطا فرماتا ہے اور ہماری روحوں کے لیے بھی رزق عطا فرماتا ہے. ابھی بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جبکہ بچہ دنیا میں نہیں آتا, بندہ دنیا میں نہیں آتا, اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا بندوبست پہلے فرما دیتے. بات اس پر چلی تھی فقیر کا کسی جگہ سفر تھا, ایک طویل سفر تھا, طویل سفر کر کے پہنچا. وہاں پہنچے تو مہمان نے, میزبان جو تھا اس نے فوراً کھانے کا کہا کہ بھائی تیار ہے جب چاہو کھا لو. میں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا کرم ہے, کتنا کرم ہے کہ ابھی پہنچے نہیں, رزق پہلے سے تیار کروا دیا کہ دیکھو فلاں ہمارا بندہ رہا ہے چلو اس کے لیے رزق تیار کرو. کتنا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہمارے رزق کا بندوبست فرما دیا. کیا فرمایا؟ وفی السماء رزقکم, تمہارا رزق آسمانوں میں ہے. فی ظرف کے لیے آتا ہے نا جناب, تو آسمانوں میں. شیخ فرماتے تھے آسمان کے برتن میں ہمارا رزق رکھا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ تھوڑا تھوڑا عطا فرماتے ہیں. اب آپ تصور کریں, میرے مرشد فرماتے ہیں ایک بچہ دنیا میں آیا, وہ بچہ ہسپتال میں پیدا ہوا, باہر سے جو ہے وہ ٹرک کے ہارن بجنے کی آواز آ رہی ہے, ٹریلر پہ ٹریلر کھڑے ہیں, کنٹینر پہ کنٹینر. ارے بھائی کیا ہوا؟ تو فرشتے نے آ کر کہا کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کا رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بھجوایا ہے. کیا جی؟ دودھ کے دودھ اور گندم کی گندم, چاول کے چاول, جو دن زندگی بھر اس نے جو کھانا پینا تھا فروٹ سب ایک ہی ساتھ آ گئے. کیا نتیجہ نکلتا؟ بچے کو سنبھالتے یا رزق سنبھالتے؟ پھر کہتے صاحب کیا بتاؤں, میرا رزق تو چوہا کھا گیا, میری گندم چوہا کھا گیا, لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ پھر سما ہم نے آسمان کے برتن میں تمہارا رزق رکھا ہوا ہے, ہم تھوڑا تھوڑا تم کو دیتے رہیں گے, جو تمہاری ضرورت ہوگی وہ تم کو دیتے رہیں گے. اور آگے کیا عجیب فرمایا, وما توعدون, جس کا ہم نے تم سے وعدہ کیا ہے, جس کا ہم نے تم سے وعدہ کیا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ وما توعدون, ہم نے تم سے وعدہ کیا. اگر اللہ تعالیٰ عظمت والے ہیں, سب سے بڑے ہیں, کوئی دنیا کا بڑا آدمی کہہ دے کہ تمہاری چیز فلاں وہ جگہ ہے, وہ یہ اس کو کہنے کی ضرورت ہے کہ میرا تم سے وعدہ تھا؟ دنیا میں جو ایک عزت والا شخص ہوتا ہے اس کا صرف ایک جملہ بھی کافی ہوتا ہے کہ میں تمہارا کام کر دوں گا, میں وعدہ کرتا ہوں, یہ نہیں کہتا وہ کہ میں وعدہ کرتا ہوں, نہیں کہتا, کہتا ہے میرا تمہارا کام ہو جائے گا. تو ہم اس پر اعتماد کرتے ہیں کہ بھائی یہ عزت والا آدمی ہے. تو اللہ اکبر, حقیقی عزت تو اللہ تعالیٰ کی ہے, حقیقی عظمت, حقیقی بڑائی, کبریائی تو اللہ تعالیٰ کے لیے, ولہ الکبریا, بڑائی صرف انہیں کے لیے. لیکن کتنا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا, ہم کمزوروں کے لیے ہاتھ رکھ لو بیٹا ایسے, ورنہ مقرر سمجھے گا شیر کی طرح منہ کھول کے مقرر کو کھا رہے ہو. اور ادب یہ ہے جیسے نماز میں بھی, نماز میں درس میں اگر جمائی آئے تو کوشش کرنی چاہیے اس کو روکے, اس کو روک کر, اور اگر روکنے پر قدرت ہو تو ہاتھ رکھنا چاہیے. ایسا نہیں آپ مقرر کو دیکھ کر تو کہے گا یار یہ تو اس کا مطلب ہے بیان جلدی ختم کرو ورنہ کچا کھا جاؤں گا میں. تو اس لیے یہ ادب ہے نا, کیسا نہیں منہ پھاڑ پھاڑ کے ہر آدمی ایسا کرے, اباسی بولتے نا پنجابی میں, تو جمائی اور اباسی نہ لے. اس لیے حدیث صحیح میں یہ بھی آئے, اذا اگر تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو فلا تقل ہا, ہا مت بولو. بات ہے نا ان کی عادت ہوتی, اذا تصاحب احدکم, اگر تم میں سے کسی کو جمایا ہے تو فلا تقل ہا, منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ, کیا ادب کی تعلیم دی, ادب ہے یہ کہ ہاں مت بولو بلکہ خاموش دے. اول یہ ہے کہ اس کو روکے, ہمت کر کے اس کو روکے, اور اگر پھر بھی مان لو کہ اتنی زیادہ اس کا پریشر ہے, اتنا زیادہ قوت ہے, روک نہیں سکتا تو ہاتھ رکھے, یہ ادب ہے. خصوصاً درس کے دوران بھی, کہ ورنہ استاد کا بھی دل سوچے کیا ہوگا, استاد کہے گا دیکھو میں تو اتنی محنت سے ظالم کو پڑھا رہا ہوں, مطالعہ کر کے آؤں اور یہ مجھے منہ کھول کر پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا ہے, یہ مقرر کا حال ہوگا کہ یعنی بیان مطلب یہ ہوا کہ منہ کھول کے ڈرا رہا ہے جلدی سے بند کر دو بیان ورنہ ابھی کچا کھا جاؤں گا میں. تو یہ ادب ہے, یہ سیکھنے کی چیز ہے. تو میرے پیارے دوستوں, رب اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ تربیت فرمانے والا, کہ وہ تربیت فرماتا ہے, اس لیے قرآن پاک کی دعا ربنا سے سکھائے. اور جب تربیت کرتا ہے تو جو تربیت کرنے والے کو یعنی مربی کو اپنے مربع سے جس کی تربیت کرتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے. اچھا بھائی تربیت کون سا باب ہے؟ باب تفعیل ہے, جو کہ فعل متعدی کہلاتا ہے. کیا یہ فعل, کوئی آدمی اپنی تربیت خود کر سکتا ہے؟ فعل متعدی ہے نا, لہذا اس لیے اب کہا جائے کہ کسی اللہ والے سے اپنی تربیت کراؤ, کہنے جی ہم اپنی اصلاح خود کر لیں گے, ہم اپنا تزکیہ خود کر لیں گے, تو کوئی آدمی اپنا تزکیہ خود کیسے کر سکتا ہے جبکہ فعل متعدی ہے, باب تفعیل ہے. تعلیم یہ بھی باب تفعیل ہے, خود کیسے علم حاصل کرے گا؟ اور علم حاصل کرے گا تو وہی حال ہوگا جو آج کل یہ میڈیا پر بیٹھے ہوئے جو دین کے ساتھ حشر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہی حال ہوگا, اپنی مرضی کی تشریحات, اپنی مرضی کی باتیں اور اپنی عقل سے تولنے والے. تو اسی طرح سے تربیت کے لیے بھی ضروری ہے کہ مربع, مربع کے لیے مربی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ رب الابدان بھی ہیں اور رب الارواح بھی ہے, بدن کے لیے رزق بھی عطا فرماتے ہیں, اسی طرح سے روحانی رزق بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. جیسے یہ نماز ہے, جیسے یہ روزہ ہے, جیسے یہ اعمال ہیں, یہ اصل میں روحانی رزق ہے ہمارا میرے پیارے دوستوں. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا روحانی رزق رکھا ہے, اسی کے اندر وہ دعائیں بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں سکھائی ہیں. اس میں رب سکھایا کہ محبت سے مانگو, کیونکہ ہم تربیت کرنے والے ہیں, ہم مربی ہیں, تم ہمارے مربع ہو, ہم کو تم سے محبت ہے. اور قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ مربع کو بھی مربی سے محبت ہوتی ہے. جیسے استاد شاگرد سے محبت کرتا ہے, شاگرد استاد سے محبت کرتا ہے, شیخ مرید سے محبت کرتا ہے, مرید شیخ سے محبت کرتا ہے, دونوں کی محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے. استاد شاگرد ہو, شیخ مرید ہو. جیسے انسان ایک بکری پالتا ہے, کتنی محبت ہو جاتی ہے, اور وہ محبت سے انسان اشرف المخلوقات ہو کر اس کا پیشاب پخانہ صاف کرتا ہے, اور بکری کو بھی اپنے مالک سے کتنی محبت ہوتی ہے. مالک آگے جا رہا ہوتا ہے, وہ کہیں رک جاتی ہے, وہ اشارہ کرتا ہے, کیسی دوڑتی ہوئی پیچھے جاتی ہے. سبحان اللہ. اس لیے قرآن پاک کی جو دعائیں ہیں اکثر دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں, کہ اس میں مانگو محبت سے مانگو, جب دعا مانگو محبت سے مانگو کہ ہم تمہارے ربا ہیں. اس لیے ربنا کہہ کر مانگو کہ محبت سے ہمیں یاد کرنا. سبحان اللہ. اور احادیث مبارکہ کی دعائیں اکثر اللہ کے نام سے شروع. یہ جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے, یہ ہمارے رب کا نام ہے. جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ, اپنے رب کا نام لیتے رہو. لیتے رہو کا ترجمہ کیوں ہے بھائی؟ اذکر, یہ امر ہے, اور امر بنتا ہے مضارے سے, اور مضارے میں دو زمانے ہوتے ہیں, حال اور استقبال, پریزنٹ اور فیوچر, یہ دو زمانے ہوتے ہیں. لبا اور اس میں تجدد استمرار ہوتا ہے, مضارے کے اندر تسلسل ہوتا ہے. لذا وذکر کے کیا معنی بنیں گے؟ اپنے رب کا نام لیتے رہو, اپنے رب کا نام لیتے رہو. اور ہمارے رب کا کیا نام ہے؟ اللہ. اس لیے جو خانقاہوں میں صوفیہ حضرات یہ جو اللہ اللہ کا ذکر بتاتے ہیں, یاد رکھنا یہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا. اور دوسری جگہ فرمایا قد افلح من تزکا, کامیاب ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنا تزکیہ کرایا. اور وذکر اسم ربہ, اپنے رب کا نام لیا جنہوں نے, اللہ اللہ کیا, یہ اللہ تعالی کے نام کی برکت ہے. اس لیے میرے شیخ ایک دعا مانگتے تھے, یا اللہ, اللہ تعالیٰ کا جب اللہ کے نام کا ذکر کرتے تھے اور ہمیں فرماتے تھے کہ اللہ کا نام لو, فرماتے تھے ایک دعا بھی مانگو کہ اللہ آپ بڑے, آپ بڑے, آپ کا نام بڑا, آپ بڑے, آپ کا نام بڑا, جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنی بڑی بڑی مہربانی ہم پر فرما دیجئے. سبحان اللہ, کیسی پیاری دعا ہے میرے دوستو. تو اللہ, ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مشکاۃ شریف کی شرح مرقات کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کا جو نام ہے, شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ فرماتے ہیں الاسم الاعظم هو اللہ, الاسم الاعظم هو اللہ بشرط ان تقول اللہ وليس في قلبك سوى اللہ. سبحان اللہ, کہ اسم اعظم جس کو پڑھ کر دعا قبول ہوتی ہے, رد نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, اسم اعظم جس کو پڑھ کر دعا قبول ہوتی ہے, رد نہیں ہوتی. فرماتے ہیں کہ اللہ کا نام یہ اسم اعظم ہے, لیکن شرط یہ ہے, بشرط ان تقول اللہ, تم اللہ کا نام ایسے لو, وليس في قلبك سوى الله, کہ اللہ کے سوا تمہارے دل میں کوئی نہ ہو. میرے شیخ اکثر یہ شعر پڑھتے تھے, دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو, دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو, اور میرے تن میں بجائے آب و گل, اور میرے تن میں بجائے آب و گل, درد دل ہو, درد دل ہو, درد دل, درد دل ہو, درد دل ہو, درد دل, غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر, غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر. یعنی ایسا اللہ اللہ کا نام کہ اللہ کے سوا کوئی دل میں نہ. سبحان اللہ. اس کو سمجھانے کے لیے میرے شیخ نے ایک واقعہ سنایا سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ کا, جو محدث تھے اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد بھی تھے اور تاریخ سلطنت تھے. ایک ہوتا ہے تاریخ سلطنت, ایک ہوتا ہے متروک سلطنت. ایک ہے تاریخ سلطنت اور ایک ہے متروک سلطنت. دونوں میں کیا فرق ہے؟ متروک سلطنت تو وہ ہے جس کو سلطنت چھوڑ دے, لات مار کے سلطنت تھے, سلطنت نے لات مار کے باہر نکال دیا, شاہ سے صدارت سے اور سلطنت سے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ متروک سلطنت. اور ایک ہے تاریخ سلطنت جس نے سلطنت کو چھوڑ دیا, وہ کون ہے؟ تاریخ سلطنت. آپ بتائیے عزت تاریخ سلطنت کی ہے یا متروک سلطنت کی؟ سبحان اللہ. تاریخ سلطنت جو تاریخ سلطنت ہے, جو سلطنت کو چھوڑ دے اس کی عزت ہے میرے دوستوں. بس اسی کو یاد رکھیے. آہ میرا مرشد فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے تاریخ معصیت اور ایک ہوتا ہے متروک معصیت. آہ سمجھ آ رہی نا؟ ٹھیک ہے تاریخ معصیت جس نے گناہ چھوڑ دیا, ایک ہے متروک معصیت جس کو گناہ نے چھوڑ دیا, اب گناہ کے قابل نہیں رہا. آہ میرے مرشد فرماتے ہیں اگر تم تاریخ معصیت بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہاری گردن سے غلامی کا توق نکال کر تمہارے سر پر اپنی دوستی اور ولایت کا تاج سجا دیں گے. اگر گناہ نہیں چھوڑا, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں چھوڑی, نتیجہ کیا ملے گا؟ یہ بنے گا متروک معصیت. ایک دن ایسا آئے گا گناہ کرنے کی طاقت نہ رہے گی. اب یہ کہتا ہے میں گناہ نہیں کرتا, کیا ملے گا اس کو؟ بندگی کا کتنا گھٹیا درجہ ہے میرے دوستوں کہ گناہ کرنے کی طاقت میں نہیں, اب کہتا ہے میں گناہ نہیں کرتا. اور بندگی کا کمال دیکھیے اس شخص کا جو اللہ کے لیے گناہوں کو چھوڑ دے, اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ دے کہ پرانی تصویریں پھاڑ کے پھینک دی, جن لیلاؤں سے رابطہ تعلق تھا ان کے نمبر بھی ڈیلیٹ کر دیے اور رابطہ بالکل چھوڑ دیا. اگرچہ دل بہت ستاتا ہے, بہت گو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں, لیکن تیری خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں. دل تو چاہتا ہے کہ ابھی تو کہیں جا کے خالہ زاد بہن سے سیٹنگ ہوئی تھی, ابھی تو نہر والے پل پہ ملنے کا ٹائم آیا, ابھی تو کتنا اچھا موقع, شادی آنے والی ہے اس میں اچھا موقع ملے گا. لیکن میرے دوستو آہ سوچ لو, ہم سب سوچ لیں کہ کیا اللہ تعالی کی نظر میں قیمت ہوگی. اور پھر علم کے ساتھ بتائیے, علم کے ساتھ معصیت جمع ہو سکتی؟ معصیت ہوگا تو علم نہیں ہوگا, کیونکہ علم وہ چیز ہے. آپ حضرات امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا وہ شعر کتنا پڑھایا جاتا ہے کہ اپنے استاد امام وقی رحمت اللہ علیہ سے شکایت کی تو کیا فرمایا؟ سبحان اللہ, یہی بات فرما دی کہ علم وہ نور ہے, علم وہ نور ہے جو گناہ کے اندھیرے کے ساتھ جمع ہو نہیں سکتا. صحیح ہے نا جناب؟ لہذا ترک معصیت یعنی تاریخ معصیت بننا ہے ہم کو. ہمیں کیا بننا ہے؟ تاریخ معصیت. اگرچہ دل چاہ رہا ہے گناہ کرنے کو, دیکھیے ایک آدمی کے دل میں گناہ کے تقاضے موجود ہیں اس کے لیے کچھ مضر نہیں ہے. کہ بعض لوگ تقاضے سے گھبراتے ہیں, میرے مرشد فرماتے ہیں گناہ کے تقاضے واللہ کچھ مضر نہیں ہے, بالکل نقصان نہیں دیتے. حضرت نے اس کی دلیل سمجھائی, فرمایا ایک آدمی ہے. اب آپ یہاں حضرات الحمدللہ اکثر باوضو ہے نا, باوضو ہیں, ہم سب کے پیٹ میں پیشاب پخانہ گندی ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ مجھ سمے سب کے. لیکن فرمایا کہ دیکھو سبحان اللہ کہ انسان نے وضو کیا, سنت طریقہ ہے جو وضو کا, وضو کیا, اب اس کو اجازت ہے وہ قرآن پاک کو چھو بھی سکتا ہے نماز بھی پڑھ سکتا ہے. حالانکہ اس کے اندر یہ گندگیاں موجود ہیں نجاستیں موجود ہیں, اور جب تک وہ نجاست باہر نہ نکلے کوئی نقصان ہے؟ کوئی نقصان نہیں, رہے اندر بلے اندر بعض مرتبہ پیٹ میں گڑ 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 چلتی رہتی ہے, کوئی مضر نہیں ہے. کب تک؟ جب تک باہر نہ نکلے. تو جس طرح سے پیٹ میں اگرچہ گڑ 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 ہو رہی ہے لیکن میرے پیارے دوستوں اس کو کہلائے گا کیا؟ باوضو, اور کوئی نقصان نہیں ہے. اسی طرح سے گناہ کے تقاضے بھلے دل میں ہوتے رہے, عمل نہ کریں, یہ شخص صاحب تقوا ہے. سبحان اللہ. اس لیے گناہ کے تقاضے سے نہ گھبرائے کہ جی تقاضا, ہاں اتنا کام ضرور کرے گناہ کے اسباب کے قریب نہ جائے. مثلا وہ ہوٹل میں جا کر بیٹھ گیا, اب وہاں پر ٹی وی چل رہا ہے, اب آپ بتائیے کب تک بچے گا ٹی وی دیکھنے سے؟ کب تک بچے گا؟ پہلے تو نظریں نیچے کرے گا, پھر ایسے دیکھے گا پروگرام کون سا ہے, پہلے کان سے سنے گا, پھر اس کے بعد کنکھیوں سے دیکھے گا, پھر تھوڑی دیر بعد نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ نکلے گا دیکھنا بھی شروع کر دے گا. ایک طالب علم تھا, کہیں نماز بھی پڑھاتا تھا, فلم دیکھنے کی عادت تھی اس کو. ایک دفعہ سینما فلم دیکھنے گیا, کپڑا پڑا لپیٹ کر, تو تھوڑی دیر میں ویٹر آیا, اس نے اس کے لیے برگر اور کولڈ ڈرنک لے کر آیا, بوتل لے کر آیا, اس کو دیا کہ جناب یہ آپ کے لیے. اس نے کہا نہیں نہیں میں نے تو نہیں منگوایا. نہیں سر آپ کا آرڈر ہے, آپ کے لیے آرڈر. کہ نہیں نہیں بھائی میں نے نہیں منگوایا. پیچھے سے آواز آئی, امام صاحب لے لیجیے میں نے بھجوایا ہے. ہم لوگ سمجھتے کیا ہے؟ ہم نے گناہ کیا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا, ایسے دیکھا ہم نے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. لیکن میرے پیارے دوستو ہم لوگ سمجھتے ہیں, چلو مان لو کسی کو معلوم نہیں چلا, مخلوق کو پتہ نہیں چلا, کیا اللہ کو بھی خبر نہیں ہے؟ میرے مرشد کا کیا پیارا شعر ہے, کیفیت احسانی کو بیان فرمایا. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. یہ کیفیت ہمیں ہونی چاہیے, یہ چیز ہمیں حاصل کرنی ہے اللہ والوں کی صحبت سے. تو اللہ تعالی کا نام سلطان ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ دریا کے کنارے تشریف فرما تھے, اور تاریخ سلطنت ہونے کے بعد دریا پر پل تھا, دریا میں سیلابی پانی تھا, تو ایک شخص دریا کے پل پر کھڑا پانی کو دیکھ رہا تھا. اور پانی کی خصوصیت یہ کہ اگر آپ رواں پانی کو دیکھیں نا چکر آتے, اسی طرح بہت اونچائی سے زمین کو دیکھے چکر آتے. تو وہ رواں پانی چکر آنے سے وہ گرا, اور سلطان وہ منظر دیکھ رہے تھے. جیسے ہی وہ گرا بس آپ کے منہ سے نکلا اللہ. میرے مرشد فرماتے وہ شخص فضا میں معلق ہو گیا, ٹھہر گیا. انہوں نے رسہ ڈال کر جال پہ پھینک کر اس کو اوپر کھینچ لیا. فرماتے یہ ہے الاسم الاعظم هو اللہ. دیکھو اگر ٹیلی فون آ رہا ہے وہاں چلے گا, بیٹھو بیچ میں مت کرو, اگر ضروری بات ہے وہاں جاؤ, ابھی ادھر مت بیٹھو کونے میں بیٹھو. الاسم الاعظم هو اللہ بشرط ان تقول اللہ ولیس فی قلبک سوى اللہ. کہ اسم اعظم یہ اللہ کا نام اسم اعظم ہے, شرط یہ کہ تو ایسے اللہ کا نام لے کہ تیرے دل میں اللہ کے سوا کوئی بھی نہ. سبحان اللہ. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام سکھایا کہ ہماری دعا رد نہ ہو. سکھایا کہ اللہ کو ایسے مانگو کہ دل میں غیر اللہ, دل سے غیر اللہ کو نکال کر اللہ کو یاد کرو, اللہم ایسے اللہ کا نام لے. تو کیا سکھایا؟ اللہم لا تخزنی فإنک بی عالم. کہ اللہ آپ مجھ کو رسوا نہ فرمائیے, لا تخزنی آپ مجھ کو رسوا نہ فرمائیے. میرے شیخ میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخزا پر نفی داخل کی, یعنی اللہ تعالی سے قدرت عدم اخزا کی درخواست کی. یعنی مجھ کو رسوا نہ فرمائیے, کیونکہ آپ کو یہ قدرت حاصل ہے عدم اخزا کی, رسوا نہ فرمانے کی آپ کو قدرت حاصل ہے. تو اس سے پتا یہ چلا, میرے شیخ فرماتے ہیں لا کا داخل کرنا یہ اس کے اس بات پر دلالت کرتا ہے. ٹھیک ہے نا جناب, لا داخل کرنا اس کے اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نہیں. کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت حاصل ہے. قدرت کیا حاصل ہے؟ قدرت اخزا, یعنی ہمیں رسوا فرمانے کی اللہ تعالیٰ کو قدرت حاصل ہے. قدرت کا قاعدہ یہ ہے, فلسفے کا قاعدہ ہے کہ قدرت ضدین سے متعلق ہوتی ہے, یعنی جس کام کو کرنے کی قدرت ہو اس کو نہ کرنے کی بھی قدرت ہو اس کو کہتے ہیں قدرت. جیسے حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ سے ایک مولوی صاحب نے کہا کہ حضرت میں بد نظری کرتا ہوں مجھ پہ, لیکن مجھے نظر بچانے کی قدرت نہیں ہے. حضرت نے فرمایا مولوی صاحب فلسفہ پڑھایا آپ نے, فلسفے کا قاعدہ یہ ہے کہ قدرت ذہن سے متعلق ہوتی ہے. اگر آپ کو نظر ڈالنے کی قدرت ہے تو نظر بچانے کی بھی قدرت ہے. پھر فرمایا اچھا ایک بات بتاؤ, اگر سانپ نکل آئے, سانپ نکل آئے نظر بچائیں گے یا کہیں گے نہیں نہیں سانپ تو اپنا کام کر ہم تو اس لیلا کو دیکھیں گے؟ کہے گا, بلکہ سب سے پہلے بھاگے گا. میرے مرشد نے سنایا کہ ہم حیدرآباد چڑیا گھر میں گئے, وہاں ایک بڑے میاں آئے لاٹھی لے کر بیٹوں کے سہارے کے ساتھ. فرمایا تھوڑی دیر, میرے شیخ خود موجود تھے, فرمایا تھے تھوڑی دیر میں اعلان ہوا چڑیا گھر کی انتظامیہ کی طرف سے کہ شیر کا پنجرا کھلا رہے گا, اس لیے انتظامیہ ذمہ دار نہیں, سب اپنی جان کی حفاظت خود کریں. فرمایا بھگدڑ مچ گئی, سب بھاگنے لگے. حضرت فرماتے ہیں کہ وہ جو بڑے میاں جو لاٹھی کے سہارے سانس کی بیماری تھی سب سے آگے وہی دوڑ رہے تھے. کیوں کیوں میرے دوستو؟ ہاں جان پیاری ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس دن کسی اللہ والے کی صحبت سے ایمان پیارا ہو جائے گا اس وقت وہ جان تو دے دے گا لیکن گناہ سے بچنے میں جان کی بازی لگا دے گا, گناہ نہیں کرے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ کو قدرت اخزا بھی ہے اور قدرت عدم اخزا بھی ہے, یعنی رسوا فرمانے کی قدرت بھی ہے اور رسوا نہ فرمانے کی قدرت بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھیے, کرم دیکھیے کہ آپ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ میاں تمہاری حرکت اور کرتوت تو ایسی ہے, حرکت اور کرتوت تو ایسے ہیں کہ تم ذلیل و رسوا ہو, لیکن اللہ سے درخواست کرو کیونکہ رحمت للعالمین ارحم الراحمین کے مزاج شناس ہے کہ ان سے یہ مانگو کہ آپ قدرت عدم اخزا کا ضرور فرمائیے, لا تخزنی مجھ کو رسوا نہ فرمائیے. فَإِنَّكَ بِعَالِمٍ کہ آپ مجھ کو خوب جانتے ہیں, جملہ اسمیہ ہے جو ثبوت اور دوام پر دلالت کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی وقت آپ مجھ کو جانتے ہیں اور کسی وقت نہیں جانتے. اگر میں چادر اوڑھ کر اپنے اندر موبائل پر فلمیں دیکھوں یا کانوں میں لگا کے گانے سنوں اللہ میں آپ کو تھوڑی پتہ چلے گا, یا میں کسی اندھیری جگہ پر چلے جاؤں کسی غار میں چلے جاؤں آپ کو نہیں پتہ چلے گا, یا کوئی ایسا وقت کوئی رات کا وقت ہے سب سو رہے ہیں اللہ میں آپ کو نہیں پتہ چلے گا کیونکہ سب سو رہے ہیں, ایسا تو نہیں ناممکن ہے نا. لہذا کیا فرمایا؟ فَإِنَّكَ بِعَالِمٍ آپ خوب جانتے ہیں. اور یاد رکھیے گا ماضی حال مستقبل ہمارے لیے اللہ کے لیے نہیں ہے. فَإِنَّكَ بِعَالِمٍ آپ خوب جانتے ہیں, لہذا جب آپ ہمیں جاننے والے ہیں آپ جب چاہے ہمیں رسوا فرما سکتے ہیں, آپ جب چاہے ہمیں ذلیل فرما سکتے ہیں, ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں لا تخزنی ہمیں رسوا نہ فرمائیے. یہ آپ ہمیں خوب جانتے ہیں. اور ولا تعذبنی اور مجھ کو عذاب نہ دیجیے, فإنك علی قادر کہ آپ کو مجھ پر قدرت کاملہ حاصل ہے, آپ کو مجھ پر قدرت کاملہ حاصل ہے. لہذا اب یہی قاعدہ یہاں لگائیے, ایک ہے قدرت عذاب اور ایک ہے قدرت عدم عذاب, یہ دونوں اللہ کی قدرتیں ہیں. یہ قدرت عذاب پر بھی قدرت ہے اور عذاب نہ دینے پر بھی قدرت ہے. لہذا ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ لا ولا تعذبنی, لا تعذبنی مجھ کو عذاب نہ دیجیے. آپ کو قدرت ہے آپ مجھے عذاب دے سکتے ہیں, لیکن میں آپ سے درخواست کرتا ہوں فإنك علی قادر کہ اللہ آپ جب چاہیں, آپ جب چاہیں, آپ کو مجھ پر اتنی قدرت کاملہ ہے آپ جب چاہیں مجھ کو عذاب دے سکتے ہیں. کیونکہ دنیا میں ہمارا کیا حساب ہے؟ آج ہمارے اندر طاقت موجود ہے, کل طاقت ختم ہو جائے گی. اس لیے ہم لوگ انتقام لینے میں جلدی کرتے ہیں کیونکہ ابھی تو طاقت ہے, ابھی تو میں پارٹی میں موجود ہوں, ابھی تو میرے پاس پارٹی کی بیک ہے, ابھی تو چچا داد بھائی بھی آئے ہوئے ہیں, بڑے بڑے مونچھوں والے مل کے ٹھکائے لگائیں گے, وہ واپس چلے جائیں گے پھر کیا کریں گے. دادا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں عجیب بات فرمائی, فرمایا کہ فدم دما علیہم ربہم بذنبہم, ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر دمدما نازل فرمایا, عذاب فسواہا برابر فرما دیا. آگے کیا فرمایا, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے اپنی عجیب ایک صفت فرما دی کہ ولا یخاف عقباہا, اللہ تعالیٰ کو انتقام کا کوئی خوف نہیں ہے. ہم لوگوں کو تو ہے نا, آج کسی کو کہا, کسی کو ظلم ڈھایا, کیونکہ طاقت کا نشہ ہے, حکمرانی کا نشہ ہے, حکمرانی گئی, اب پتہ چلا عذاب میں پکڑے گئے, اب گرفتار ہو گئے, اب پکڑے جا رہے ہیں. کیوں؟ یہ جو طاقت ہے لا یخاف عقباہا کی جو طاقت, یہ اللہ کے لیے ہے, مخلوق تھوڑی. آج تو طاقت کا نشہ ہے, حکمرانی کا نشہ ہے, ہم جس کو چاہیں گے جو چاہے کہ کریں گے. لیکن وقت نے پلٹا کھایا, صبح شام ہوئی, شام صبح ہوئی, وقت نے پلٹا کھایا, وہ طاقت کے نشے میں جو چور ہے آج ایسا ذلیل اور بے بس اور رسوا ہو رہا ہے کہ مخلوق میں اس کی رسوائی ہو رہی ہے, اور وہی عذاب کے شکنجے میں آ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے, لا یخاف عقباہا, اللہ تعالیٰ کو کوئی خوف نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی انتقام لے گا. اور یاد رکھیے گا, اللہ تعالیٰ کو عذاب دینے کے لیے اسباب لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اسباب عذاب لانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہاں, اللہ تعالیٰ کو عذاب دینے کے لیے اسباب عذاب کی ضرورت بھی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ چاہے تو اسباب راحت کو ہی سبب عذاب بنا دے. جیسے پھول, پھول کی عینیت راحت خوشبو کے لیے ہے, اللہ تعالیٰ چاہے اسی پھول کو کانٹا بنا دے. گر تو چاہے, معروف ہی فرماتے, گر تو چاہے, گر تو خواہت, عین غم شادی شبت, اگر آپ چاہے تو غم کی عینیت کو, غم کی عینیت ہے مصطلحہ, جو غم کی عینیت ہے آپ اسی کو خوشی بنا دے. اگر آپ چاہے غم کو خوشی بنا دے, چلو اس کو ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں تاکہ نیند بھی بھاگ جائے اور تھوڑا سا ایک ہنسنے میں بھی سمجھ آ جائے. ایک آدمی نامرد تھا, کھیت میں پیشاب کرنے گیا, وہ تو تھا نامرد, اب پیشاب کر رہا تھا تو ایک سانپ آیا, اس سانپ نے اس کے سانپ کو کاٹ لیا, ڈس لیا. اب وہ چلاتا, وہ بھاگا, ہائے مر گیا, ہائے مر گیا, کیا ہوا بھائی, پھر سانپ نے ڈس لیا, لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. کہا دیکھا, منتظر ہے کہ میں مر جاؤں گا, نہیں مرا, لیکن پتہ یہ چلا جو نامرد تھا اب وہ مرد بن گیا. تو بتائیے, سانپ, سانپ کا یہ زہر کے لیے غم ہے نا, اللہ تعالیٰ نے اس غم کی عینیت, حالانکہ اپنی عینیت کے اعتبار سے وہ غم ہے, لیکن اس کو خوشی کا ذریعہ بنا دیا. دیکھا میرے ساتھ, اللہ کی شان ایسی ہے میرے دوستوں, وہی چیز, وہی چیز. اب دیکھیں مومن, مومن کی شان دیکھیے, مومن کو غم آتا ہے, پریشانی آتی ہے, مومن کیا کہتا ہے, الحمدللہ. اب یہ پریشانی اور یہ غم کیا ہوتا ہے اس کے لیے, اجر کا ذریعہ بن گیا, سبحان اللہ, ہے کہ نہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کو عذاب دینے کے لیے, اللہ تعالیٰ کو عذاب دینے کے لیے اسباب عذاب کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات کا کمال ایسا ہے کہ وہ جو خوشی کے اسباب ہے اسی کو غم بنا سکتے ہیں. گر تو کھائے, گر تو کھائی, آئے نا غم شادی شبت, اگر آپ چاہیں, معرومی فرماتے, اگر آپ چاہیں, اگر آپ چاہیں تو غم کو خوشی بنا دیں. تو خواہد, گر تو خواہی, آپ آتش, آپ آتش آب خوش شبت, اگر آپ چاہیں تو آتش یعنی آگ کو میٹھا پانی بنا دیں. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی آگ تھی نا, ابراہیم علیہ السلام کی آگ کوئی قریب نہیں جا سک رہا تھا, منجنیک سے پھینکا گیا, اس میں ڈالا گیا, لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایسی گویا ایئر کنڈیشن میں گلو گلزار اللہ نے اس کو بنا دیا. اب آج بتائیے آگ کی اہمیت کیا ہے, جلانا, تکلیف دینا, لیکن وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے راحت کا ذریعہ بن گئی. کہ نمرود کی بیٹی نے کہا, حکیم الامت نے بحثی دور میں لکھا ہے کہ کیسی بات ہے, آپ اس میں کیسے راحت سے بیٹھے ہوئے, کیا کوئی اور بھی ایسی راحت پا سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، پڑھ لو لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرو، اور ابراہیم اس زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تھا، فرمایا کہو اور آ جاؤ آگ میں، لہذا اس نے کلمہ پڑھا اور آگ میں چلی گئی، آگ نے کچھ بھی نہیں کہا اس کو. یہ ہے اللہ کی شان کہ آگ کو آب خوش بنا دیا اور گرم نہ کھائی. آب ہم آتش شبد، اور اگر آپ نہ چاہے، اگر آپ عذاب دینا چاہے، پانی جو پیاس بجھاتا ہے وہی پیاس کو بڑھانے کا ذریعہ بن جائے گا. اللہ اکبر. اس لیے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، لا تعذبنی، مجھ کو عذاب نہ دیجیے، ورنہ یہی ہمارے بیوی بچے، یہی ہمارے اسباب راحت ہمارے لیے عذاب بن جائے گی. اس لیے یہ دعا کو مانگنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اور حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے چھوٹا سا دعاؤں کا، اس کا نام ہے مناجات مقبول، جس میں قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی تقریباً تمام دعائیں، اور حضرت نے اس کی ترتیب ایسی دی ہے ہفتے کو شروع کر کے جمعے کا اختتام ہو جائے، تو اس کو اپنے معمولات میں بنا لیں. انسان دوسرے کام کرتا ہے، یہ دعا گویا ایک ہفتے کے اندر تمام دعائیں کا وہ جو ہے تکرار ہو جائے گا، قرآن پاک اور حدیث پاک کی تقریباً تمام دعاؤں کا. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے. اور اب دعا کر لیجئے، الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحابہ وبارک وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقين اماما. اللهم لا تخزنا فانك بنا عليم، ولا تعذبنا فانك علينا قادر. اللهم الهمنا رشدنا، اللهم الهمنا رشدنا، واعذنا من شرور انفسنا. اللهم واقيتا كواقية الوليد، اللهم واقيتا كواقية الوليد. اللهم انا نسالك رضاك والجنه، ونعوذ بك من سخطك والنار. يا الله اپنے کرم کے صدقے میں ہم سب کو معاف فرما دیجئے، مغفرت بے حساب فرما دیجئے. یا اللہ تعالیٰ، یا اللہ ہم گنہگار ہیں، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہم جاہل ہیں، ہمیں علم کی نعمت عطا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں میں تاریکیاں ہیں، یا اللہ اس کو اپنے علم کے نور سے، عمل کے نور سے، تقویٰ کے نور سے ہمارے قلوب کو منور فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرما، فہم سلیم عطا فرما، قلب سلیم عطا فرما دیجئے. یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے صدقے میں، یا اللہ تعالیٰ ہم فاسق ہیں، ہمیں اپنا ولی اور اپنا دوست بنا دیجئے. یا اللہ تعالیٰ ہمارے گندے اخلاق ہیں، ہمیں اچھے اخلاق نصیب فرما دیجئے. یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما، ہم سب کو رزق حلال، عافیت، فراوانی اور آسانی کے ساتھ عطا فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالیٰ، اے کریم مالک، اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ تعالیٰ ہمارے دینی دنیاوی ضروریات کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما دیجئے. یا اللہ تعالیٰ اس ادارے کی جو دینی ضروریات ہیں، اپنے کرم سے یا اللہ غیب کے خزانوں سے پورا فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالیٰ جو منصوبے زیر تکمیل ہے، اپنے کرم سے ان کو یا اللہ مکمل فرما دیجئے. اور اے کریم مالک، اپنے کرم کے صدقے میں ہم سب کی ان دینی خدمت کے لیے ہماری جانوں کو قبول فرما، علم و تقویٰ سے ہمارے قلوب کو منور فرما دیجئے، اخلاق حمیدہ عطا فرما. اور یا اللہ تعالی ہماری جان کو، ہمارے مال کو، ہماری آبرو کو خدمت دین کے لیے قبول فرما. یا اللہ ایک ایک استاد، یا اللہ تعالی محتمم استاد، اساتذہ اور طلباء کو یا اللہ آپ شرف قبولیت عطا فرما دیجئے. اور یا اللہ ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو نیک صالح فرما بردار بنا دیجئے. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے جان کی حفاظت فرما، ہمارے مال کی حفاظت فرما، ہمارے آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ تعالی ہمارے دینی مراکز کی حفاظت فرما، ہمارے دینی خدام کی حفاظت فرما. یا اللہ ایک ایک مسلمان کے اپنے کرم سے حفاظت فرما، ہر شر سے، ہر غم سے، ہر فتنے سے یا اللہ محفوظ فرما. اور یا اللہ تعالی خوشیاں دکھا، دونوں جہان کی عافیت عطا فرما، راحت عطا فرما، رحمت عطا فرما، نعمت عطا فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالی ہمارے اس میں بیٹھنے کو ہماری دینی ترقی کا ذریعہ بنا دیجئے، اور علمی ترقی کا ذریعہ بنا دیجئے، عملی ترقی کا ذریعہ بنا، اخلاقی تقویٰ کا ذریعہ بنا، یا اللہ تقوی کامل کا اللہ اس کو ذریعہ بنا دیجئے. اور یا اللہ تعالی ہمارے ہم میں سے جس مسلمان بھائی کی جو تکلیف ہے، یا اللہ اپنے کرم سے اس کی تکلیف کو دور فرما، یا اللہ اہل مرض کو اہل شفا بنا، اہل حاجت کی حاجت روائی فرما دیجئے. اور یا اللہ اپنے کرم سے یا اللہ ان گزارشات کو قبول فرما کر، یا اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو اپنا قرب اور تعلق خاص عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم تقبل هذه الدعوات بحق انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.